بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية وقال سبحانه وتبارك وتعالى في آية أخرى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی آٹھویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان دنیا اور آخرت, اور جو دو آیتیں میں نے جس کی تلاوت کا شرف ابھی حاصل کیا وہ دو آیتوں کو میں نے عنوان بنایا اس سلسلے کا. پہلی آیت سورہ حدید کی 20 آیت, ارشاد ہو رہا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا سرگرمی زینت آرائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور کثرت مال اور اولاد میں کوشش کرنا, اور اس کی مثال اس برسات جیسی ہے جس کے نتیجے میں کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور کسان اس سے خوشحال ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں سوکھ جاتے ہیں اور پیلے پڑ جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں بھوسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور آخرت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں یا عذاب شدید ہے یا مغفرت اور اللہ کی رضایت ہے, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کا سامان اور سرمایہ کے کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے عاقبت کو متقین کے لیے رکھ دیا ہے کہ جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرتے. اس گفتگو کو گزشتہ 7 مجالس کے خلاصے کی شکل سے شروع کر رہا ہوں, کیونکہ اگر ہم نظر کو ہٹا لیں اللہ سے, ہدایت سے, ہماری روح سے, تو ہماری دنیا کی زندگی یہی ہو کر رہ جائے گی جو آیت نے بتلایا, کھیل تماشا زینت فخر کرنا ایک دوسرے پر اور کثرت مال و اولاد میں کوشش کرنا, اس سے ہٹ کر نہیں رہ جاتی. لیکن ہم نے کہا کہ اگر یہی حالت ہوتی تو دوسرے جانوروں سے ہم بہت پست ہو جاتے, کیونکہ ہم کس حد تک آگے بڑھ جا سکتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں دنیا کے معاملے میں, اس کی حد و انتہا نہیں ہے. انسان جیسا ظلم کوئی اور جانور اپنی صنف پر نہیں کرتا, اپنے علاوہ پر بھی نہیں کرتا. تو اس قسم کے اگر انسان کو جس کی حد نہیں ہے اور اللہ کے طرف سے اس کے لیے حدود بیان نہ کیے جائیں گے, لمیٹیشنز اگر نہیں آئیں گے, تو وہ طغیان کر بیٹھے گا. ان الانسان علی یبغا رہا استغنا, انسان تو طغیان کرتا ہے, حدود سے پار ہو جاتا ہے جب اس کو اپنے آپ میں احساس ہوتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. تو ظالمین کی کہانی جو ہم کو ملتی ہے آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر اب تک, وہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ ہدایت کا اگر آنا نہ ہوگا تو پھر اللہ اپنے آپ کو خیر الرازق بہترین خالق احسن الخالقین نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایک ایسے کو بھیج دیا ہے کہ جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا جس طریقے سے فرشتوں نے کہا تھا. تو اللہ جب بھیج رہا ہے تو اللہ بدن نہیں بھیج رہا ہے دنیا میں, بدن کو تو روح کا انسٹرومنٹ اور آلہ بنا کر بھیج رہا ہے. دنیا میں بدن ملا ہے روح کو, نہ روح ملی ہے بدن کو. سب سے بڑا جو پرابلم ہمیں پیش آتا ہے ہم کس کے ہیں ہم کو نہیں پتا. اگر ہم اللہ کے ہیں کہہ کر ہم کو پتا چل جائے گا تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ روح کو بدن دیا گیا ہے اور بدن کو استعمال کرتے, حتیٰ ہمارا دماغ ہماری روح استعمال کرتی ہے. آپ کیا سوچیں گے وہ آپ کا ارادہ ہے, اور کیونکہ ارادے کا فریڈم ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دماغ نے مجھ پر یہ چیز لازم کر دی. کسی کا مال لے لیا, کسی کو قتل کر دیا, کورٹ میں آ کر کہنے لگے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, میرے دماغ نے مجھ پر یہ حکم لگا دیا. کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ اگر اس طریقے سے چلا ہے تو یاد رکھو پہلے تم نے دماغ میں کیا کیا بھرا وہ دیکھ لو. کتنی دشمنی تم نے نہیں بھر لی ہوگی, کتنی مال کی محبت تم نے نہیں بھر لی ہوگی اپنے دماغ میں کہ جس کے نتیجے میں تمہارا ہاتھ چوری سے نہیں رک سکا اور تمہارا ہاتھ قتل سے نہیں رک سکا. تو دماغ ہم اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں جیسے کو ہاتھ استعمال کرتے ہیں. ہمارے ارادے سے یہ کام کرتا ہے تو دماغ بھی بدن کا ایک حصہ ہے, الگ سے نہیں ہے, فنکشن بہت الگ ہے کیونکہ اس میں میموری ہوتی ہے, میموری میں ہم اس کے چیزیں رکھتے ہیں, وہاں سے پھر انالیسس کا اس کے اندر قدرت ہے. مگر جو انالیسس کی قدرت ہے وہ حکم جو لکھتا ہے, جو حکم آتا ہے وہ روحی کی طرف سے آتا ہے. اس لیے ہم کو اپنے اچھائی کا بھی اور اپنے برائی کا بھی احساس ہوتا ہے. کوئی بھی عاقل اپنے دماغ پر اپنی اچھائی اور برائی حمل نہیں کرتا, اس کو نہیں کہتا کہ میرا دماغ مجھ سے گناہ کروایا ہو یا ثواب کروایا ہو. کہتا ہے میں نے گناہ کیا تو توبہ کر رہا ہوں, میں نے ثواب کا کام کیا, اللہ سے اور توفیقات کی خواہش کر رہا ہوں. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان منہ سب کے سب ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں لیکن ان کا کام دنیا میں آ کر ہوتا ہے, وہ بنتے ایک دوسری جگہ پر ہیں اور ان کا استفادہ اور استعمال ایک دوسری جگہ پر ہوتا ہے. تو اب اگر ہم کو دنیا میں روح ملی ہے تو یہ دنیا روح کے لیے ماں کے پیٹ مانند ہے, یہ دنیا روح کے لیے ماں کے پیٹ مانند ہے. جتنا ہم صحیح طریقے سے روح کو طاقتور بنائیں گے بدن کو استعمال کرتے ہوئے اتنی ہی طاقتور روح بنے گی, اور اگر ہم یہ روح والے سفر کو اندھیکا کر دیں گے, نگلیکٹ کر دیں گے, اس سے ہم بالکل اوبلیویس ہو جائیں گے, تب ہمارا پرابلم یہ ہو جائے گا کہ ہماری بدنی خواہشات ہم پر غلبہ کرنے لگیں گی, اور ان کے بعد اگر ایک کام ہم کریں گے جو دین کو نہیں مانیں گے اور دوسرا کام یہ کریں گے دین کو مان کر دین کو اپنی مرضی میں ڈھال لیں گے. یہاں سے میں آج کی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. بڑا خطرہ ہے, دین کو بھی مان لیں گے لیکن دین کو اپنی طریقے پر مانیں گے. آیت قرآن آ رہی ہے کہہ رہی ہے لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, لَيْسَ الْبِرُّ, نیکی نہیں ہے کہ تم اپنی صورتوں کو اِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لیں. اللہ کو ڈائریکشن سے کام نہیں ہے, روح کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتا. فزیکل ڈائریکشنز میں روح کسی شکل سے محدود ہوتی ہی نہیں, آگے بڑھتی جاتی ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخری والملائکتی والکتابی والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعيدهم والموفون بعيدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. نیکی کیا ہے اللہ بتا رہا ہے. قبلے کی بحث چھڑ گئی تھی جب رسول نے قبلے کو منتقل کیا تھا کعبے سے بیت المقدس کی طرف, اور اس کے بعد دوبارہ قبلہ واپس اللہ کے حکم سے کعبے کی طرف کر دیا گیا. تو لوگوں میں یہ اختلاف ہوا کہ بھئی یہ مغرب کی طرف کر رہے تھے یا مشرق کی طرف کر رہے تھے. جو مشرکین تھے وہ مشرق کی طرف توجہ کرتے تھے, جو یہود تھے وہ مغرب کی طرف کرتے تھے. اسلام مدینے میں آنے کے بعد کیونکہ مکہ جنوب میں ہے, ساؤتھ میں ہے, ساؤتھ کی طرف کرنے لگا, تو بحث مغرب اور مشرق کی چھڑ گئی. قرآن کہہ رہا ہے مشرق مغرب کی بحث نہیں ہے, کدھر تم مڑ رہے ہو فزیکلی. مشکل یہاں پر سے حل ہوتی ہے کہ نیکی کو ڈیفائن اگر میں کر رہا ہوں تو قرآن کہہ رہا ہے یوں کر رہا ہوں, ولکن البرا, نیکی کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, قیامت پر, ملائکہ پر, غیبی قوتوں پر, کتاب پر, نبیین پر, انبیاء پر, اور مال دینے کے لیے آمادہ ہو جاؤ اللہ کی محبت میں. وَأْتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی محبت میں مال سے محبت ختم کرو. کس کو دو؟ اپنے رشتہ دار کو جو حاجت مند ہے, ذوی القربى والیتامى, یتیموں کو, والمساکین, وابن سبیل, مسکینوں کو, اور ایسوں کو کہ جو راستے میں اپنا مال کھو دیے ہوں, تجارت کے لیے گئے ہوں, تو ایسے میں وہ بے مال ہو جائیں گے, گرچہ ان کے پاس دولت اپنے وطن میں ہوگی, ان کو دو. ایک انشورنس کا پروسیس تھا جو اسلام نے شروع کروایا تھا کہ مال لے کر اگر تم جا رہے ہو اور تمہارا مال لٹ جائے تو تم کو اس چیز سے مل جائے گا مال. اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں, اور جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں. والموفون لعہدہم اذا عاہدوا, جب وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں, یہ ایمان ہے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, اور صبر کرتے ہیں فقر میں, پاورٹی میں, بیماری میں, اور جنگ کی حالت میں. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے وعدے کے, یہ وہ ہیں کہ جو مومن ہیں, اور یہی ہیں کہ جو متقین ہیں. کس طریقے سے پورے پکچر کو تبدیل کر دیتا ہے, فزیکل ڈائمنشن سے نکال کر اس کو ایک اعلیٰ درجے پہ. یہ پورے کام کرنے میں مشرق اور مغرب کوئی ہے چیز؟ آپ کی اندرونی روحی کیفیت پر نیکی کو کب ڈال رہا ہے. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ تم مادے سے نیچے ہو. کعبے کی اہمیت اللہ کے نزدیک مومن سے کم ہے, حدیث میں ملتا ہے. کیوں؟ کہ کعبے میں اللہ کی روح نہیں ہے, مومن میں اللہ کی روح ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اپنے آپ کو چھوٹا, وہ تو اللہ نے ہماری سہولت کے لیے ایک جگہ کو پاک اور حرم کے طور پہ پیش کیا کہ جہاں پر عبادت ہی عبادت ہوگی, اور ہم کو اس کی طرف مائل کیا تاکہ اس کی عبادت کریں, اور جب عبادت پوری ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ روابط برگزار کریں, برقرار کریں, اور اس طریقے سے تم ایک امت کی شکل میں آ جاؤ. ایک میٹنگ پوائنٹ بنایا دلوں کی, روحوں کی, اور ظاہری کاموں کے لیے جو بدنی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے طرف بھی قرآن کا اشارہ ہے کہ تم اپنے منفعتوں کو, مادی منفعتوں کو, اپنے پروفیٹیبل کاروبار کو بھی حد سے اسلام جوڑتا نظر آتا ہے. تو یہاں پر یہ جو آیت چل رہی ہے کہ زکات بھی دیتے ہیں, نماز بھی قائم کرتے ہیں, عہد کو بھی پورا کرتے ہیں. عہد کے پورے کرنے میں بازار کا جو کنڈیشن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سٹیبلٹی پیدا کر لیتا ہے. آپ جہاں پر وعدہ خلافی دیکھیں گے یا وہاں پر جہاں پر فقر و فاقہ دیکھیں گے, وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چوری بڑھتی جائے گی. لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہ چوری بھی کر سکتے ہیں, بھوک کے لیے آدمی کیا نہیں کر دیتا. ٹھیک ہے, راستے میں کوئی اگر تجارت کرنے جا رہا ہے اور اس کو سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ تجارت نہیں کرتا, ڈرتا ہے, یا زیادہ مال لے جانے کی جگہ کم کم مال لے جاتا ہے تاکہ ایک مرتبہ لوٹ بھی جاؤں. تو یہ پورے فیکٹرز کو نیکی کی شکل میں قرآن ڈھالتا نظر آتا ہے, پوروں کو نیکی کی شکل میں ڈھالتا نظر آتا ہے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب سود کے نظام کو ختم کر دیتا, سود کے نظام کو ختم کر دیتا, آپ اپنے پیسے سے پیسہ اضافہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ کسی کاروبار میں اس کو لگائیں. یہ ایسے سمندری جہاز کی بات ہے کہ آپ اس کو بندر کے اوپر پوٹ میں رکھ کر پیسے نہیں کما سکتے، اس کو اگر آپ کو پانی میں بھیجنا ہے، سمندر میں بھیجنا ہے، تو آپ کو لوگ اس کے لیے پیسے دیں گے. آپ چاہیں گے کہ نہیں میرا جہاز حفاظت سے پورٹ ہی میں رہے اور میں اس سے پیسے کماؤں. پیسہ اگر انسان کو دیا جا رہا ہے اور وہ اس سے پیسے نہیں کما سک رہا تو آپ اس سے پیسے نہیں لے سکتے. اگر وہ حاجت مند ہو گیا ہے، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں جا رہا ہے، حاجت مند ہے، تو قرض حسنہ دو یا خیرات دو، اور قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے خیرات دینے سے. قرضہ دینے کا ثواب کیوں؟ کہ اس میں اس کی عزت بچ جاتی ہے، مومن کی عزت کعبے سے بڑی ہے. قرضہ دے دو تاکہ اس کی عزت بچ جائے اور اس سے پھر سود نہیں لے سکتے. تو یہ قرض حسنہ کا تصور پیش کیا، قرض کو اس طریقے سے کر دیا، کاروبار میں انٹرسٹ کو ختم کر کے یہ کام کر دیا کہ اب آپ کے انویسٹمنٹ زیرو ویلیو رکھتے ہیں اگر آپ اس کو رسک کے تھرو نہ لے جائیں. جیسے آپ نے رسک میں اس کو لگا دیا، اب آپ کو جو ریٹرن آنے والا ہے، دوسرے لوگ سود کے بعد پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. توجہ کا محتاج ہوں، میں 10% پہ بورو کیا، 10% پے کروں گا تو اس کے بعد میری ارننگ شروع ہوگی. آپ اس کے اوپر کچھ لگاتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی ارننگ کو اس پہ حساب ہی نہیں کرتے، کیونکہ دینے والا جو آپ کو دیا ہے سود پر نہیں دیا ہے، تو جو بھی منفعت ہوگی وہ بڑھ جائے گی. تو آپ پرائسنگ کرتے وقت، قیمت لگاتے وقت، آپ کی قیمت بہت کم رہے گی اور بازار کے مطابق رہے گی بنسبت اس آدمی کے کہ جو 10% بوروئنگ ریٹ کے اوپر قیمت لگا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کبھی بازار 5% دے سکے آپ کو، تب آپ 5% پروفٹ کیری کریں گے. وہ آدمی جو 10% پہ بورو کرا ہے وہ 5% لاس کیری کرے گا. بات صحیح ہے، 5% لاس کیری کرے گا. لانگ ٹرم میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے، اگر بازار میں کمی ہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ بینکرپٹ ہو جائے گا، جیسا بینکرپٹ ہو رہے ہیں کمپنیز. جو امید انہوں نے گروتھ کی تھی، وہ گروتھ کا ہونا پاسبل نہیں ہوا. نتیجتاً بینکوں کے بڑے بڑے لون جو انہوں نے لیے تھے، بڑے بڑے کمپنیاں 10,000 کروڑ روپے کا لون، 20,000 کروڑ روپے کا لون، یہ چھوٹے کمپنیز کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کروڑوں میں بورو کرتے ہیں، آج ان کے پاس دینے کو پیسے نہیں ہے. بینکوں کا پیسہ چلے گیا، نان پرفارمنگ ایسٹ بن گیا، این پی اے بن گیا. اب بینک ادھر سے دب رہے ہیں، ادھر سے کاروباری، اور بہت سا پیسہ ہے. ان میں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر ملک کے باہر بھیج دیا گیا ہے. پورے وطن پرستوں نے مل کے وطن کو لوٹ لیا. کیا بڑی عجیب کانٹرڈکشن ہے، عجیب کانٹرڈکشن ہے. تمام وطن پرستوں نے مل کے وطن کو لوٹ لیا، اور مال کس کا لوٹا؟ اس غریب کے حصے میں سے لوٹ لیا. پیسہ جو بینکوں میں رکھایا جاتا ہے وہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا رکھایا جاتا ہے. کاروباری آدمی تو بینک سے لیتا ہے، وہ نیٹ ڈیٹر ہوتا ہے، وہ بورو کرتا ہے بینکوں سے، کریڈیٹر نہیں ہوتا، وہ بینکوں کا مقروض ہوتا ہے. تو گیا کیسا کس کا؟ گیا پیسہ مڈل کلاس کا اور لوور مڈل کلاس کا. 30% غریب ہٹا دیجئے اور لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو آپ لگ بھگ باقی کے 55% سے لے کر 65% تک کیلکولیٹ کرتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، تو لگ بھگ 90-95% تک آپ کو یہ کلاس ہو جائے گی. تو دنیا ایسی بن جاتی ہے جب سود کا کاروبار ہوتا ہے، یہ 95% وہ 5% کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. اور جیسے جیسے مادیت بڑھتے جاتی ہے، وہ پیسہ ادھر کی طرف جاتا جاتا ہے، کہ سود کے نظام میں آٹومیٹک موومنٹ ہے جانے کا پیسے والوں کی طرف. کتنی بھی بڑی کرائسس آئی ہو، اگر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں 2008 کی کرائسس جس کو یاد ہو، اس سے پہلے میں نہیں لے جاتا، 1930 کی جو گریٹ ڈپریشن کی بات ہے، میں یہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں کے بچے جوان جو ہیں وہ جانتے ہوں. وہ ڈپ ہوا، بینکروں کو کیا ہوا، بڑے انویسٹروں کا کیا ہوا، وہ اپنی جگہ کھاتے پیتے مست آج بھی ہیں، لیکن جس کے پیسے لگے ہوئے تھے، جن کی شیئر مارکیٹ میں پیسے گئے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ 30-30 سال تک جو گھر کو انہوں نے امریکہ میں پے کیا تھا قسطوں کی شکل میں، وہ شیئر انویسٹمنٹ میں جا کر پورا ختم ہو گیا ایک دن میں. یہ آپ کا بازار بناتے ہیں جب اللہ بازار میں نہیں ہوتا. اللہ بازار میں نہیں ہوتا نہیں ہے، ہم احساس نہیں کرتے اللہ کا بازار میں. اللہ تو ہوتا ہے، وما کم اینما کن، تم بازار میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، خلوت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے. ہم کو احساس جب نہیں ہوتا، اب سمجھ لیجئے کہ احساس ہو گیا، اب سمجھ لیجئے کہ احساس ہو گیا. اب ہونے کے بعد آدمی کس طریقے سے بازار کو آرگنائز کرتا ہے، وہ موقع دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے پروفٹ بھی جہاں پر ہیں، اور اس کو وہ اس لیے زیادہ نظر آتے ہیں کہ سامنے والے سود میں ملوث ہو کے حساب کر رہے ہیں پروفٹس کا، تو وہ ہلکے ہلکے جگہ بناتا ہے، لوگوں کے پاس جا کے بولتا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، اگر تم بھی دو تو دیکھو یہاں کے اوپر گنجائش ہے پیسے نکلنے کی. اس کی بات کی سچائی پر لوگوں کو اتنا یقین ہوتا ہے. اولائک الذین صدقوا، ابھی میں نے آیت میں پڑھا، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، اور وہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں. متقی، سچا متقی وارد بازار ہو گیا، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اب دھوکہ نہیں دے گا، اس کو مال سے محبت نہیں ہے، اس کو اللہ سے محبت ہے. اس کو ناپیں گے، پوچھیں گے، سوالات پوچھیں گے، بتلائے گا، یہ کریں گے، کچھ پیسہ دینے لگیں گے. جب دیکھیں گے کہ اس میں منفیت ہو رہی ہے، اور بھی زیادہ پیسہ آئے گا. جب 4, 8, 10 متقی مل کے ایک گروپ بنا لیں گے، ان کو جو پیسہ آئے گا اس کو آپ اور ملٹیپلائی کر لیجئے، ہوتے ہوتے آپ اتنے پاورفل گروپس بنا لیں گے کہ وہ بازار میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ان کو زیادہ مدت نہیں لگے گی. 3-4 سال میں یہ بیس بنا لیں گے، اور فقط نہ ہی اپنے لوگوں کو بیچیں گے، غیروں کو بھی بیچ کے منفیت کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو جابز کریٹ ہوں گے، وہ جاب کریٹ ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو حلال رزق ملنے لگے گا، اور جب حلال رزق ملنے لگے گا تو لوگوں کی عبادت اور شدت کی ہوگی، جب اور شدت کی ہوگی تو اللہ کی رحمت اور وسیع ہوتے جائے گی ایسے معاشرے کو، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ کہاں تک لے جائے گا نہیں معلوم، آگے سے آگے بڑھانے لگے گا، اور اس جگہ پر ان کو کوئی مادی فقر کی کسی شکل سے کئی خوف نہیں ہوگا، یہ لوگ مادی فقر سے آزاد ہو جائیں گے. اس کا وعدہ قرآن اور ایک جگہ پر کرتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسلام اپنی روح کی فکر کو اور پھیلا رہا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مسلمان ہی ہو. ان الذين آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، الذين هادوا، کون؟ یہودی، والنصارى، والصابئین، یمن کے قبائل میں سے ایک دین تھا جو ہمارے پاس سورہ سبا میں جس کا تذکرہ ہے، شیبا جو کہتے ہیں انگریزی میں، ان کا، یہ 4 کلاسز کو ان جگہوں کے دینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ لوگ چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابئین ہو، ان میں جو ایمان لے آ گیا، اللہ ایمان قبول کر رہا ہے، یہودی کا بھی قبول کر رہا ہے، اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان رکھے، یعنی روح کو قبول کر لے. کوئی آدمی جو بدن کو روح نہ عطا کرے اور سمجھے کہ ہم پیدا ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، ہم دنیا میں آئے اور دنیا میں چلے گئے، ہم مٹی کے تھے، مٹی کے ہو گئے، روح نہیں ہے، وہ کبھی بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے. تو ایمان آخرت پر رکھ لیا، آمنوا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، نیک اعمال انجام دے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور نہ ہی ان پر خوف طاری ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اب بارڈر اور پھیلا دیا گیا ہے. یہ ماڈل بنانے کے بعد آپ یہودیوں کو بلا سکتے ہیں، نصرانیوں کو بلا سکتے ہیں، صابئین کو بلا سکتے ہیں، اہل حنوت کو بلا سکتے ہیں، ویدا کو قبول کرنے والے موحدین کو بلا سکتے ہیں، آریہ سماجیوں کو بلا سکتے ہیں. جب چلتا ہوا ماڈل دیکھ لیں گے تو ان کو ایمان ہو جائے گا. یہی چلتا ماڈل رسول نے مدینے میں 10 سال کی مدت میں کئی جنگلیں لڑتے ہوئے، قرآن کے آتے کو پیش کرتے ہوئے بنا کر پیش کر دیا، اپنی زندگی میں معجزہ کر دیا. قرآن خود معجزہ ہے، تو قرآن جس پر نازل ہوتی ہو وہ معجزہ کیوں نہ ہو. اتنی رحمتیں اللہ سے لی، اپنے عمل سے اور قرآن کی ہدایت سے کہ جب رحمتیں ابلنے لگیں رسول کی تو اللہ نے کہا انا ارسلناک رحمت للعالمین، اتنی رحمت ہو گئی کہ اب رسول کے روح کے اندر بھی سما نہیں سکتی، عالمین چاہیے. ہر میں ہم میں ایک لیول کی قدرت ہے کہ رحمت ہم سے نکل کر ترشو کرے، پھیلے پھیلے. رحمت پھیلنے کے لیے ہے، غضب سکڑ نزدیک کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، سکڑ دیتا ہے. رحمت چاہو گے تو کائنات ہے، غضب چاہو گے تو دب جاؤ گے. یہ قرآن کی آیتیں ایک کے بعد ایک پیش کرتے ہوئے ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے، مگر انسان کیسا. اور ایک آیت، لیکن ظننتم، تم نے یہ گمان کر لیا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تم لوگ جب گناہ کرنے لگے اللہ کو مانتے ہوئے تو تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ بہت سے جو تم برائیاں کرتے ہو اس کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتا. ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، اور یہ گمان جو تم نے اللہ کے بارے میں کیا کہ اللہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کو پتا ہی نہیں ہے. یہ کیا کر دیا تمہیں؟ ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، یہ وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے تعلق سے کر لیا نا، وہ تمہیں پست کر کر ڈال دیا. فاصبحتم خاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والے ہو کر رہ گئے. جب نفس طغیان کرتی ہے تو آدمی کو ایسا دکھتا ہے کہ گناہ اللہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر دیکھ بھی رہا ہے تو بخشنے والا ہے. پھر وہی مشکل جو آ گئی کہ آزمائش کا احساس نہیں ہے، ہم سوال کا جواب جان کر کے غلط لکھیں گے اور کریکٹ کرنے والا ایگزامینر اس کو رائٹ مار دے گا. یہ کوئی کرتا ہے کیا؟ ہم صحیح جواب لکھ سکتے ہیں، نہیں لکھیں گے، اور اس کے بعد یہ تصور کریں گے کہ معاف کرنے والا اور پھر وہ بھی اللہ. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ دیکھو جان لو کہ تم اللہ کو اس کی جنت کے تعلق سے دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ سمجھ میں آ جاتا ہے روح کو کہ دھوکہ کھا سکتی ہوں، دوسروں کو دھوکہ دے سکتی ہوں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی. روح کی خوبی ہے، جیسے اپنے آپ کو پہچاننے لگتی ہے بندگی تاری ہو جاتی ہے. جیسے روح اپنے آپ کو پہچاننے لگتی ہے بندگی تاری ہو جاتی ہے. بندگی جب تاری ہوتی ہے تو مواقع تلاش کرنے لگتی ہے ثواب کے، اور کیونکہ جانتی ہے گناہ سے میری نظر ثواب کے کاموں سے ہٹ جائے گی، تو جانتی ہے کہ اگر گناہ رائٹ کی طرف جانا ہے تو مجھے اگر لیفٹ کی طرف جانے کی میری نفس ترغیب کر رہی ہے، انکریج کر رہی ہے، تو مجھے ادھر نہیں جانا ہے کیونکہ میرا کام یہ ہے، میرا کام سیدھے ہاتھ والا کام ہے. اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے سیدھے ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، تم لیفٹ کو چلے گئے، تم غلط راستے کو پکڑ لیے، تمہارے لیے ہم نے یہ. اور جب تک یہ اچھائی ذہن میں نہ آئے اور روح اس کو سمجھنے نہ لگے، خواہشات نفس روح کو کھینچ کھینچ کے برائی کی طرف لے جائیں گے. نفس اس کو کہتے ہیں اس روح کو جو بدن سے جڑی ہوئی، نفس روح ہی ہے، بدن سے جب جڑی ہوئی ہے تو اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. جیسے میں نے گزشتہ میں کہا کہ یا تو امارہ رہے گی جب احساس ہی نہیں ہوگا اس کو سوائے بدن کے احساس کے، اور بدن کے خواہشات بڑھتے جائیں گے اور وہ اس کی تابع ہوتی جائے گی. اس کے بعد نہیں، ایک مرتبہ احساس ہوگا کہ نہیں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، میں نے ظلم غلط کر دیا، میں نے دھوکہ غلط دے دیا، وہاں سے دل کو ہلکے ہلکے احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے لیے تو میں نہیں بنا ہوں. تب جا کر ایک حد تک تبدیلی آتی ہے، توبہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہلکے ہلکے جب اللہ سمجھ میں آنے لگتا ہے اور روح کے سامنے جھک جاتی ہے تو پھر راستہ نفس المطمئنہ تک جاتا ہے. کہ جب نفس پوری بدن سے آزاد ہو جاتی ہے اور مستحق ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کو اپنا بندہ کہے، ہم اپنے کو اللہ کا بندہ کہنا ایک چیز، اللہ کو ہم کو اپنا بنانا ایک چیز، دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ اللہ ہم کو کہتا ہے تم اب میرے بندے بن گئے، اس کی طرف سے ہم کو سند ملتی ہے، تو اب ہم دیکھیے کہ کیسے کیسے اچھے اچھے کام کرنے لگے، اور اچھے کام کرنے کا نتیجہ ہماری روح پر بھی مرتب ہوا، ہماری روح بھی پاک ہوتی گئی، اور وہ سوسائٹی جس میں ہم کام کر رہے ہیں ہلکے ہلکے وہ سوسائٹی میں حیات آنے لگی، زندگی آنے لگی، برائی دور ہونے لگی اور اچھائی بڑھنے لگی. اسی طریقے سے اچھائی کی طرف حکم چلتا رہا اور برائی سے حکم دور رہنے کے لیے کہا گیا، امر بالمعروف آ گیا، نہیں عن المنکر آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، بروں سے دوری اختیار کی جانے لگی، اچھوں کی طرف رغبت کی جانے لگی، اچھے طاقتور ہوتے گئے، برے کمزور پڑتے گئے، اور بھی اور ترقی ہوتے گئی، ایک معاشرہ ایسا بن گیا کہ قرآن پھر اس کے لیے کہنے لگا کذالک جعلناکم امتا وسطا، ہم نے اس طرح تم ایک درمیانی قوم بنا دی. مادے کو جاتے ہو مادے کو بہتر کرنے کے لیے، ویلیو ایڈیشن کے لیے، خرابی نہیں چاہتے، اسراف کر دنیا کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، ایک درمیانی زندگی ہم نے بنائی تمہاری تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ رہیں گے، کیونکہ رسول نے وہ دنیا کے دونوں حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مادے کے استعمال کو روح کے تحت کر دکھا دیا، مادے کے استعمال کو روح کے تحت. ورنہ یہ مادے کو اگر استعمال کرنا اگر روح کو نہیں ہے تو پھر روح کی ویلیو کیا ہے؟ جائے پہاڑ پر بیٹھ کے نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، ور رہبانیت ابتدعوها، اور رہبانیت کو، موناسٹسزم کو، منک بن جانے کو انہوں نے، مسیحوں کے تعلق سے انہوں نے اس کو بدعت کر اختیار کر لیا تھا. اللہ نے کسی کو نہیں کہا جا کر پہاڑ پر بیٹھ جاؤ. میں نے کہا ہے کہ امام سے ارشاد ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ارشاد ہوا ہے، کہتے ہیں ہمارے شیعہ جو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جو اتنی شدت کی عبادت کرتے ہیں، ایسے روزے رکھتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں، وہ ملیں گے کہاں؟ تو امام نے کہا فی السوق، بازار میں ملیں گے. بازار ہی کا یہ دستور ہے، میں بازار ہی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر حلال سے ہم کمائیں گے نہیں تو 90% تو ہم گئے، 90% دین بچ جاتا ہے حلال کمائی کے ذریعے سے. اب فقط اس کو ڈائریکشن دینا پڑتا ہے شدت سے تیزی سے آگے بڑھنے کا، ورنہ حرام سے کمائی ہو گئی تو اللہ کی طرف حرکت کرنے کے راکٹ میں یہ انجن میں فیول ہی نہیں پڑا، اب آپ اس کو لانچ کرنے جائیں گے تو لانچ ہی نہیں ہوگا، منزل دور ہے. آپ کو اپنی ایمان کے راکٹ کو حلال فیول سے بھرنا ہے، تب جا کے اس کا اثر ہوگا خدا کی طرف شدت سے حرکت کرنے کا. حرام سے کریں گے وہ راکٹ چالو ہی نہیں ہوتا جو روح کا ہو اور حرام سے ہو. روح پیورٹی کے علاوہ کوئی چیز کو اپنی گروتھ میں لا ہی نہیں سکتی، پیورٹی ہی ایسی چیز ہے. اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے اخلاص، اخلاص، پیورٹی، انٹینٹ کی پیورٹی، انٹینشن کی پیورٹی. اگر یہ پیورٹی لا لو نا تب دیکھو کہ تم خواب میں بھی گناہ نہ کرو گے، تمہارے سب کانشیس سے بھی خواب میں بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ تم یہ پوری طریقے سے سمجھ جاؤ گے گناہ روح کا زہر ہے. آپ کو، مجھ کو اگر کوئی ایسی چیز سامنے لا کے رکھ دی جائے جس میں آپ کو یہ شائبہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے نقصان پہنچا دے گی، مار نہیں ڈالے گی، نقصان پہنچا سکتی ہے، نقصان، بدہضمی ہو جائے، انڈائجیشن ہو جائے، خے ہو جائے، کوئی اور الرجی ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سمجھنے لگے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے مار ڈالے گی، تب ہاتھ تو نہیں لگائیں گے، شک پر بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، روح کو یقین ہو جاتا ہے. اب روح کیسے ہاتھ لگائے گی بتلائیے؟ ہم جب بدن کے تعلق سے شک بھی ہو جائے تو ہاتھ نہیں لگاتے ایسی غذا کو جو ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہم کو شک ہے، 50% بھی چانس نہیں ہوگا، 2%، 5% چانس ہوگا، کہتے ہیں نہیں ہے، بہت ٹھیک ہے، نہیں نہیں ہم نہیں کھاتے یہ چیز. جو آپ کو عادت ہے چائے پینے کی، ایسی چائے لا کے رکھ دی جس کے آپ کو یہ ہے کہ چائے پیوں گا تو میری طبیعت خراب ہوگی، کہیں گے نہیں میں چائے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، حالانکہ صبح سے شام تک 30 چائے پیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے، جب رات میں انسان کے سامنے کھانا لا کر رکھا جاتا ہے تو وہ کوئی چراغ روشن کر لیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ کوئی غلط چیز پیٹ میں تو نہیں جا رہی ہے، لیکن جب روح کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی احتیاط پر عمل ہی نہیں کرتا، کیوں کہ روح کی لذت کو ہی سمجھتا ہے کہ حقیقت ہے، روح کی لذت کو حلال اور حرام میں بانٹنے سے قاصر ہے، انکیپبل ہے۔ اگر روح کی لذت کو حلال اور حرام میں نہ تقسیم کر سکتا ہو تو ایمان کا راستہ کہاں سے طے پائے گا؟ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم اگر ایمان کا راستہ لینا چاہ رہے ہو نا، روح کو اتنا تیار کر لو اور تمہاری عبادت اس میں مدد کرے گی، تمہاری روح کو طاقت، جس طریقے سے جم کو جا کر ویٹ کر بیوٹی باڈی کی لائی جاتی ہے، بیوٹی باڈی کی لائی جاتی ہے، ویسے ہی نماز اور روزوں سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ وہ کوئی دیکھتا نہیں ہوگا لیکن آپ خود دیکھ سکیں گے، اب میری روح کے پاس ایک شیپ آ گیا ہے، اب میری روح کے پاس ایک شیپ آ گیا ہے، اب اور اس کو میں فائن ٹیون کروں گا، اور اس کو میں فائن ٹیون کروں گا، اتنا فائن ٹیون کروں گا کہ اللہ کی اعلیٰ ترین رحمت بھی میں اس کا مستحق ہو سکوں۔ یہ کام ائمہ نے کیا ہے اور ائمہ کے ماننے والوں نے بھی کیا ہے، رسول نے سکھایا، ائمہ نے کیا، قریبی اصحاب نے کیا، سبھی نے کیا۔ مولا کا قول ہے، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، لولا الاجل الذی کتب لہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب عظم الخالق فی انفسهم فصغرا ما دونه فی آینہم۔ مطلب نکلتا ہے کہ اگر ان کے مومنین کے لیے، وہ درجے کے مومنین کے لیے کہ جس کی تعریف مولا کر رہا ہے، ہمارا مولا کر رہا ہے، لولا الاجل الذی کتب لہم، اگر اللہ نے ان کے موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہوتا، اگر اللہ ان کی موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ان کے بدنوں سے، جسموں سے ان کی روح پرواز کر لیتی۔ شوقن الی الثواب، وہ ثواب جو اللہ سے ان کو ملنے والا ہے، یعنی وہ ثواب دیکھ رہی ہے، ورنہ کوئی چیز کو آپ جانتے نہیں ہو اس کی طرف حرکت کر بیٹھتے ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ شوقن الی ثواب وخوفن من العقاب، اور یہ ڈر کے ساتھ کہ اگر ہم زندہ اور رہ جائیں اور ہم سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کا عذاب ہم پر کیسے ہوگا۔ گناہ کا حساب صاف کر دیا ہے، زیرو کر دیا ہے توبہ کے ذریعے سے اور عبادوں کے ذریعے سے، ان الحسنات یذہبن السیئات کے دائرے میں آ گئے ہیں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو صاف کر دیتی ہیں۔ رسول سے پوچھا گیا، آپ کے لیے سب سے اچھی آیت کون سی ہے؟ تو کرواتے یہی والی کہ گناہوں کو اللہ جب اچھائیاں تم کرتے ہو تو صاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، رحمت دیکھیے، ارے تجھ کو تیار کرنے کے لیے بھیجا، تیری محبت میں تجھ کو بھیجا ہوں، تو اگر ایک قدم کرے گا تو یہ تیری پرانی چیز کو میں حساب میں رکھوں گا۔ اے ناب، جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، قرآن کی اور ایک آیت، ہم تیرے تمام گناہ بخش دیں گے، حرکت تو کر ہماری طرف، کچھ تو آ ہماری طرف کہ ہم ایسے برے ہو گئے کہ تو ہمارے یہاں آنا نہیں چاہتا، یا دنیا اتنی بڑی ہو گئی کہ تو ہمارے یہاں آنا نہیں آتا۔ کس چیز نے تیرے رب کریم سے تجھ کو غفلت میں ڈال دیا؟ اے انسان، ما غرقا بربک الکریم، قرآن کی آیت، کس چیز نے تیرے رب کریم کے تعلق سے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا؟ ہر چیز دینے کو تیار ہے، ہر عطا کرنے کو تیار ہے، لینے والا چاہیے۔ حل من مدکر، کیا کوئی غور کرنے والا بھی ہے؟ قرآن کی آیت، کوئی تو غور کرنے والا ہونا چاہیے۔ اینا تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور ایک قرآن کی آیت، کہاں جا رہے ہو؟ حساب تو لگاؤ. فنا کو حیات سمجھ بیٹھے ہو اور حیات کو سمجھتے ہی نہیں ہو. روح سے پوچھیے یہ بدنی حیات کیا ہے، روح بولے گی اس کو حیات اللہ نے نام دیا بول کر ہے، ورنہ حیات تو روح کی ہوتی ہے. حیات تو روح کی ہوتی ہے. قرآن کی آیت لاؤں، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس موت کا مزہ چکے گی، تو باقی رہنے والی کون سی چیز رہ گئی؟ وہی روح. بدن تو فانی تھا، فانی ہے، ڈیزائن سے فانی ہے. بدن ڈیزائن ہے فنا کے لیے. آپ بتلائیے ایجنگ کا پروسیس کیسے شروع ہوتا ہے؟ میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے لگ بھگ 18 سال کے بعد ہلکے ہلکے کچھ کچھ ڈی جنریشن باڈی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، انفوان شباب. لیکن گھڑی کی، باڈی کی گھڑی کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ طاقت بڑھتی جاتی ہے، لیکن آپ کے آرگنز میں ہلکے 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 ہلکے. آپ جب ایتھلیٹس کو دیکھتے ہیں 30-35 بہت ہوا 40 تک ختم ہو جاتا ہے، اتنی ٹریننگ کے باوجود، ہے یا نہیں؟ اتنی غذاؤں کے باوجود، اتنے فیزیوتھراپسٹ اور سپورٹ کرنے والے سٹاف کے باوجود، اتنے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے باوجود، یہ سب کیونکہ باڈی ویک ہونے والی چیز ہے، عقل پختہ سے پختہ تر ہونے والی چیز ہے، کیا اب بھی ہم جسم کو پکڑ بیٹھے ہیں؟ آلے کو پکڑ لیا ہے، جس کے لیے آلہ دیا گیا ہے اس سے غافل ہیں. جو ہماری یاد سے غافل ہو گیا، ہم اس کو اپنے آپ سے غافل کر دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے مستحق ہونا کیا کوئی اچھی چیز ہے؟ تم اگر ہماری یاد سے غافل ہو گئے، تمہاری روح کو غذا ملنا بند ہو جائے گی، تمہاری روح کو غذا ملنا بند ہو جائے گی. جیسے روح کو غذا ملنا بند ہوا، روح سے تم اپنی حقیقت کو پہچانتے ہو، تو تم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانو گے، تم اپنی حقیقت کو بدنی لذات سمجھو گے، اور جب بدنی لذات سمجھو گے تو ایسی بات ہو گئی، ہم نے تم کو تم سے ہی غافل کر دیا، تم کو فنا کے دائرے میں ڈال دیا ہے. فنا کب محقق ہوگی تم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. طریقے سے کسی کو نہیں پتا کہ کب یہ دنیائیں پانی کو چھوڑ کے جائے گا، لیکن پوری چیزیں اپنی اسی ایک تھیلی میں، اسی باسکٹ میں، اسی بٹی میں رکھا ہوا ہے، کل چلے جائے گا. کئی لوگ یہاں پر تھے جو یہاں گزشتہ سال آتے ہیں، آج نہیں ہے، ان کی یاد ہے، خدا ان کے ارواح کو شاد رکھے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور جوارے معصومین میں ان کو جگہ دے. گزشتہ سال یا میں نہ رہوں یا کوئی نہ رہے، کوئی گارنٹی سے نہیں لکھ کر کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے سال کے لیے ہوں. دنیا کا سب سے صحت مند آدمی بھی اگر کہہ رہا ہے میں لکھ کر کہ میں اتنے سال رہوں گا، وہ ایک چانس ہے جو اس کے لیے یقین سے نہیں کہہ رہا ہے. صحت ہوگی، ایکسیڈنٹ سے کون بچا سکتا ہے؟ صحت ہوگی لیکن ایکسیڈنٹ سے کون بچا سکتا ہے؟ اور بہترین صحت رکھنے والے بیماری سے کیا ہارٹ فیل سے مر گئے ہیں، جن کو کوئی ہارٹ کا پہلے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. 18 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک آتا ہوا دیکھے ہیں ہم، کیونکہ ہاسپٹل سنبھالتے ہیں، چلاتے ہیں. 18 سال کے بچے، 23 سال کے بچے، بچیاں، کس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے فنا کی بنیاد پر اگر حرکت کریں گے تو ہر وقت ٹینشن رہے گا، سٹریس رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بقا کی بنیاد پر حرکت کرو گے تو کب ٹینشن رہے گا؟ جانے والا کچھ ہی نہیں ہے، اچھا کرتے جاؤں گا، اچھائی آتے جائے گی، لا یوم القیامہ، برزخ میں اور اس کے بعد قیامت کے، جب تک کہ اللہ چاہے، ہم فیہا خالدون. بالعکس مادہ فنا ہوگا، زندگی میں کوئی مثال اپنی اولاد کے لیے نہیں بن سکتے. یہ جتنے بھی قتل و غارت کرنے والے ظالمین ہیں، یہ اپنی اولاد کے لیے مثال نہیں بن سکتے. آپ رسولوں کو اور انبیاء کو اور ائمہ کو دیکھ لیجئے، آج تک ہمارے آپ کے لیے مثال بنے ہوئے ہیں. ارے لوگوں کے لیے بری مثال بنا کر چلے گئے، خود کو فنا کر لیا، کیا کامیابی، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں تو خسران ہونا ہی ہے، کسی کو باقی نہیں رہنا ہے. اس لیے دکھتا ہے کہ جن کے پاس یہ تصور تھا کہ آخرت کو آباد کرنا ہے اور دنیا کو واسطہ بنانا ہے، ان کے لیے دنیا بہترین سجدگاہ بن گئی، ان کے لیے دنیا بہترین کاروبار کی جگہ بن گئی، ان کے لیے دنیا عبادت کا مسلح بن گئی. دنیا کا تصور ہی بدل دیا انہوں نے. انہوں نے کہا دنیا تو سجدہ کرنے کے لیے ہے، بازار، بازار تو کام کاروبار کر کے حلال روٹی کمانا ہے، اور حلال روٹی کمانے کے بعد جو ہے عبادتیں کرنا ہے، زکات دینا ہے، خیرات دینا ہے، تو کون سی چیز بری رہ گئی دنیا میں ان کے لیے؟ وہ حرام جو روکا گیا تھا، جس پہ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، شراب کو روکا گیا، تم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو گے، تم فرق نہیں کر سکو گے کیا حلال ہے تمہارے لیے کیا حلال حرام. تم اگر گاڑی چلاتے ہو تو خود گر جاؤ گے، دوسرے کو بھی مار ڈالو گے، ہوتا ہے نا، آج کل کے زمانے میں تو بہت کیئرفل ہو گئے ہیں، تو تم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سبب نقصان بن جاؤ گے. ڈرگز، کیا نہیں ہو رہا ہے ڈرگ کے نتیجے میں، تھوڑے دیر کے عیش کے لیے زندگیاں تباہ ہو جا رہی ہیں، کرمنلز بن جا رہے ہیں بڑے بڑے لوگ، کیونکہ ان کو جب عادت ہو جاتی ہے اور وہ نہیں ملتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں. تو مرنے سے پہلے آدمی کچھ بھی کر بیٹھتا ہے. کون سی چیز روک رکھا ہے؟ حرام سود. ارے سود کوئی ایسی چیز ہے جو لینے کی ہے، یا تو آدمی کی مجبوری سے لے رہے ہو، یا اس سے کاروبار کا وہ کر کے لے رہے ہو، جس کے جبکہ بازار میں دینے کو نہیں ہے. جب بازار میں دینے کو نہیں ہے تو لے کہاں سے رہے ہو؟ اس کی کھال کھینچ لے رہے ہو، اس کے گھر کو بھوک اور پاخے میں رکھ رہے ہو. یہ ظلم سے ہم کو بچانے کے لیے اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں، ورنہ کوئی چیز میں حرمت کا تصور بھی نہیں آ سکتا. من حرم زینت اللہ اخرج العباد والطیبات من الرزق، کس نے حرام کر دیا؟ قرآن کی آیت. وہ زینت کو کہ جو اللہ نے اپنے بندگان کے لیے نکالی ہے، اور پاک رزق کو اللہ نے سونے سے روکا ہے، مردوں کو روکا ہے پہننے سے، عورتوں کو نہیں روکا، جواہر پہننے سے نہیں روکا. آپ اس کا زکات کا وہ دیتے رہیے. جو ریگولر عورتیں پہنتی ہیں لگ بھگ 7 تولے سونا، جو روز ریگولرلی پہن سکتی ہیں، ہاتھ میں کچھ، گلے میں کچھ، اس پر زکات نہیں ہے. باقی کا اگر ہوگا وہ سیونگ میں آئے گا اور زکات لگے گی. تو آپ کو روک نہیں رہا ہے، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر تم سونے کو اور چاندی کو ذخیرہ کر کر بغیر اس میں سے زکات دیے رکھ لو گے، تو اسی سونے چاندی کو ہم گرم کر کر تمہیں عذاب دیں گے قیامت کے دن. تو ایک بیچ پکا راستہ یہاں پر صاف صاف نکل آتا ہے، کیونکہ اگر دنیا سے یہ لذتیں جو حلال رزق کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز مہنگی ہو، کچھ آم مہنگے ہوتے ہیں، کچھ آم سستے ہوتے ہیں، کچھ میوے مہنگے ہوتے ہیں، کچھ میوے سستے ہوتے ہیں، آپ کو اللہ ان سے روکا نہیں. اگر آپ کی استطاعت ہے تو ضرور کھائیے، ضرور کھائیے، یہ طیبات من الرزق ہے، حرام چیزوں سے بچیے. اللہ نہیں بول رہا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم کو وہی سستی چیز کھانی ہے میوے میں کہ جو غریب کھا سکتا ہے، نہیں کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے غریب کا حصہ نکالتے جاؤ، اپنے لیے حلال چیزیں کرتے جاؤ، چھوٹ ہی چھوٹ ہے. رسول فرماتے ہیں میں نے ایسی آسان اور اوپن کھلی سمحا شریعت کو پیش کیا ہے، اس میں پوری حجتیں تمام ہو چکی ہیں. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اقتصادی پکچر میں نے پیش کر دیا ایک حد تک، اب کلچرل پالیسی اسلام سے جب بنتی ہے تو وہ کیسی بنتی ہے وہ بھی بتلا دیتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں جو ثقافتی اور کلچرل سپیس ہے آج کل کے دور میں، خصوصاً فوٹوگرافی کے بہت بلند لیول تک چلے جانے کے نتیجے میں، ڈیجیٹلائزیشن کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، تو ہم کو دکھتا ہے کہ ہیومن فارم کو الگ الگ طریقوں سے سامنے بعنوان کلچر پیش کیا جا رہا ہے. الگ الگ قسم کے ڈانس، الگ الگ قسم کی میوزک، یہ سب اپنی جگہ پر آ رہی ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے چلیے اب آپ کی تو روح تیار ہو گئی، اب آپ بولیے کہ میوزک کیا ہوگی، اب آپ بولیے کہ یہ سب چیزوں کو آپ کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں، یہ بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ خالی میووں کو اچھے کھلا کے ہم کو چھوڑ دیے، بھاری میوے کھانے کی اجازت رکھ دی، بھاری کپڑے پہننے کی اجازت رکھ دی، اس حد تک کہ لوگوں میں شہرت کے لیے لباس آپ نہ پہنے، اب ہرال بھاری لباس پہن سکتے ہیں، ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی شہرت اس لباس سے ہو جائے. لباس و شہرہ حرام ہے، بھاری کپڑے ضرور پہنی ہے لیکن لباس شہرا نہ ہو جائے، یعنی دیکھ کے لوگ آپ کے لباس سے آپ کی شہرت کریں، آپ کچھ بھی نہ رہیں آپ کا لباس شہرت کا لباس ہو جائے، ارے وہ تو یہ وہ پہنتے ہیں جیسا بادشاہ کرتے تھے یا ہمارے آج کل کے کچھ لیڈرز کر رہے ہیں. سلوات بھیجیے بھر محمد والے محمد، ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ روح کیا بولتی ہے؟ ایک لہنے داودی کی بات ہوتی ہے قرآن میں، موسیقی جس کو میوزک کہا جاتا ہے، گریک اور لیٹن اوریجن ہے، یہ آواز کے ناپنے کو کہتے ہیں. آواز جیسے زبان ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے. آپ زبان میں اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں، پوری قرآن زبان ہے، الف بے تیسے سے ہی بنی ہے، ٹھیک. اور ہر زبان میں گالی ہوتی ہے، فحش گالیاں ہوتی ہیں، ہر زبان میں ہوتی ہیں، کوئی زبان اس سے خالی نہیں رہتی. میوزک بھی ایک زبان ہے، آپ اس میں اچھی بات بولیے یا آپ اس میں خراب بات بولیے. جو میوزک بدن سے نکلتی ہے اور بدنی خواہشات کو ابھارنے کے لیے نکلتی ہے، وہ میوزک حرام ہے، کیونکہ پہلے سے ہی آپ کا بدن کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے جب تک کہ آپ روح کو مضبوط کر کے اس کو کنٹرول میں نہ لائیں. اب اس کو اور ورغلایا جا رہا ہے میوزک کے ذریعے سے، بیٹ کو تیز کرنے کے نتیجے میں، تو وہ میوزک اچھی اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ بدنی ہو گئے ہیں، روح مر چکی ہے. جتنی شدت سے یہ جو 100 سال میں نکلے ہیں، یہ پورے بدنی میوزک کے نمونے نکلے ہیں، خصوصاً ویسٹرن کلاسیکل سے نکل کے جو ماڈرن ویسٹرن میوزک ہے، ریپ، جاز، جس کو بھی آپ لے لیجئے، کیونکہ میرا ایریا ہے، میرے کو کام کرنا پڑتا ہے. ہم مولوی بن کے کوئی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہم حرام کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، حلال کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، حرام اور حلال کے بیچ میں فاصلہ جو ہے فرقان، اس کو بھی ہم کو طے کرنا پڑتا ہے. تو ہم کو پوری چیزوں کو سٹڈی کرنی پڑتی، مجبوری ہے. سننا نہیں ہے، آگ میں جل کر آگ جلاتی ہے کرنا ضروری نہیں ہے. بھائی آگ جلاتی ہے آپ کو کیسا معلوم جلے تھے کیا؟ ارے بھاپ سے آگ کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے اگر عاقل ہو. آپ کے کانوں میں میوزک نہیں پڑتی ادھر ادھر سے، پڑتی ہے نا، آپ کو لگانے کی ضرورت ہے کیا اسی سے؟ اگر روح کے ذریعے سے ناپیے تو معلوم ہو جائے گا کیا کر رہی ہے، فائدہ پہنچا رہی ہے یا نصرہ پہنچا رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم میرا تقوی اختیار کرو، ہم تم کو فرقان دے دیں گے، تم صحیح اور غلط میں فرق کر لو گے. رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم اچھائی کو اور برائی کو کیسے پہچانے؟ دل کی طرف ہاتھ لگا کر کہا اس سے تمہاری روح اگر زندہ ہے تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا، باڈی اگر صحت مند ہے تو چھوٹی موٹی چیزوں کو برداشت کر لے گی، روح اگر صحت مند ہے چھوٹی موٹی چیزوں کو برداشت کر لے گی، کمزور اگر ہے تو پہلے ہی جھٹکے میں ہاتھ کو آ جائے گی. تو جوان جو ابھی تازہ تازہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو اس قسم کی میوزک ڈال کر اس کو پہلے ڈرگس کی طرف لایا جا رہا ہے، اس سے ڈرگس کا بازار بن رہا ہے. اب بڑے بڑے یہ ناچنے گانے والے ڈرگ لیتے لیتے مر گئے، کئی پکڑے گئے. کون کیا ہو رہا ہے؟ یہ میوزک آپ کو لے جا رہی ہے ڈرگس کی طرف. پوچھ لیجئے کسی سے کہ یہ میوزک کا مزہ سب سے زیادہ کب آتا ہے، یا جب آپ پیے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ ڈرگ لیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میوزک کا مزہ جب آتا ہے، جب آپ پیے ہوئے ہوتے ہیں یا ڈرگ لیے ہوئے ہوتے ہیں، شدت سے مزہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا واضح کہ یہ میوزک بنائی جا رہی ہے لوگوں کو شراب پلانے یا ڈرگز میں ڈالنے. بدن پہلے سے ہی پریشان کن، اس کو اور پریشان کیا جا رہا ہے، یعنی جہنمی تو ہو ہی تھا اور جہنم میں اور نیچے کی طرف لایا جا رہا ہے. اب بتلائیے میوزک اچھی کیسی ہوتی ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی میوزک ہے، ووکل ہے، انسٹرومینٹل نہیں ہے، ووکل ہے. میوزک دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انسٹرومینٹس کے اوپر جو بنتی ہے، اور ووکل جو حلق سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے. حکم دونوں کا ایک ہی ہوگا، کیونکہ دونوں میں صدائیں اور دونوں کے جو طبقہ بندی ہے وہ بھی وہی رہے گی. جتنے نوٹس ہیں وہ 8 نوٹس پہ ہی کام چلے گا، وہی نوٹس پہ کام چلے گا. ڈورے میفا سولا ٹیٹو سارے گاما پادا نیسا، یہ کلاسیکل وہ ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، یہ ہم حوزے میں پڑھتے ہیں، یہ ہم حوزے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بول رہا ہوں. اب جب اگر ہم کو یہ نوٹس کا اندازہ ہو جائے، اور یہ میجرنگ ہوتی ہے اس کی، اب روح میوزک ایجاد کرنا چاہ رہی ہے، قرآن کی قرات کرنا چاہ رہی ہے، حکم ہوا ہے رسول سے، یہ قرآن حزن کی حالت میں آئی ہے، جس کو حزن کی حالت میں، غم کی حالت میں آئی ہے، غم کی حالت میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ جب وحی آتی تھی تو ایک غمگین سی حالت حزن کی رسول پر طاری ہو جاتی تھی، کیوں کہ اپنی بندگی کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اللہ سے لینا ہے، تو وہ خوف اللہ کے سامنے اور اللہ کے پیام کے سامنے طاری ہو جاتا تھا، کبھی کانپنے لگتے تھے، کبھی کانپنے لگتے تھے۔ تو کہتے ہیں وہی کیفیت سے تلاوت کرو۔ آج اب قرآن کی جب تلاوت سنتے ہیں تو آپ ناچنا پسند کرتے ہیں یا آپ کے اندر وہ کیفیت ایجاد ہوتی ہے؟ واللہ نہیں ہوتی، تو یہ پھر کیسی میوزک ہے کہ جو آپ کو اور سکون میں لاتی جا رہی ہے، اور سکون میں لاتی جا رہی ہے۔ ہم ایسی میوزک ایجاد کر سکتے ہیں اگر ہم وہ روحی سکون میں آ جائیں، اور ہمارے کچھ افراد جن کے پاس یہ فیکلٹی، یہ کیپیبلٹی زیادہ ہے، ان کو ہم ادھر ڈال سکتے ہیں بنسبت ان کو ناچنے گانے والا بنا دینے کے، بغیر ان کے پاپ آرٹسٹ بنا دینے کے، کہ جو خود تباہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی تباہ کریں گے۔ تو یہ کبھی نہ سمجھنا کہ دین میں میوزک نہیں ہے، دین میں دینی میوزک ہے جو قرآن کی تلاوت سے ظاہر ہوتی ہے، اور جس میں فسق و فجور نہیں ہے، سکون ہے۔ تو سکون کی جب آپ میوزک ایجاد کرنا چاہیں گے، وہ بدبختی ہے کہ ہم نے دین سے اتنا فاصلہ کر لیا، روح سے اتنا فاصلہ کر لیا کہ روح پہلے بدن کو نہیں سنبھال سک رہی، اب اس میں سے روح کے ہو کے میوزک ایجاد کرے روحی، جو جناب داؤد کے تعلق سے قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ ارے بہت دور ہو گیا، بہت دور نہیں ہوا، ہم بہت دور ہو گئے، ہم بہت دور ہو گئے، کچھ چیز دور نہیں ہوئی۔ ایکٹنگ، ایکٹنگ کا مطلب بدن نمائی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فلم بنا سکتے ہیں، میں آپ کو اوپنلی بول رہا ہوں کہ روح کے چکر میں لا کے ہم کو کہیں گلی کوچے میں چھوڑ دے کے چلے جائیں گے قبلہ، میں کوئی گلی کوچے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، وسیع وسیع راستے بتا رہا ہوں، تنگ راستے نہیں بول رہا ہوں جو کل جا کے بند گلی میں اتر جائیں گے، جو مادی راستے ہیں، بدنی راستے ہیں۔ ان کے ایک بولنے والے کو گتکا بتا دیجئے، ان کے ایک کرنے والے کو گتکا بتا دیجئے، یہ بدن کی نمائی کو ایکٹنگ سمجھ رکھے ہیں۔ کچھ لوگوں میں کچھ چیزوں کو غور سے دیکھنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہی ادیب بنتے ہیں، وہی شوہرا بنتے ہیں، وہی ایکٹر بنتے ہیں۔ ہم میں سب ایک جیسے نہیں ہے، ہم میں کچھ کو چیزیں زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، وہ توجہ کرتے ہیں۔ غریب کے اوپر اگر کوئی موضوع پر شعر لکھ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب کی غربت کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے۔ یہ بچہ جو بھولا بھالا ہے، صرف سرمائے کا نوالا ہے، مجھ سے کہتی ہے اس کی خاموشی، کوئی اس کو بچانے والا ہے؟ علی سردار جعفری کا ہے، مدرسے کے پروڈکٹ تھے، بعد میں جا کے فلم انڈسٹری میں مر گئے، پروڈکٹ تھے 1940s میں مدرسے کے، سلطان العلوم کے لکھنؤ میں، اور یہ چلے گئے۔ زیادہ تر یہ گفتگو بھی لی ہے، فلموں میں بھی انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے کہا ہے۔ تو ہمارے پاس کے جو لوگ رک سکتے تھے اور ان کو ڈائریکشن مل سکتا تھا، وہ نکل نکل کر جا کر 1950s اور 60s کے گیت لکھتے ہیں سینما کے لیے، اور ہماری قوم میں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم اگر ہمارے آرٹسٹ کو راستہ نہ بتا سکیں، ہمارے میوزیشینس کو راستہ نہ بتا سکیں، ہمارے ایکٹرز کو راستہ نہ بنا سکیں، تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ پورے کے پورے ہمارے میں بھی ہوں گے، جائیں گے ادھر، جا کر خود کو تباہ کریں گے، اور اپنی اولاد کو تباہ کریں گے، اور سوسائٹی کو تباہ کریں گے۔ ہم کو اچھائی میں ان کو ڈھال کر صحیح کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان میں سے بعض، میرے دوست اخیل الغربی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ زوئے انصاری ایک انہی گروپ میں سے تھے، کہتے تھے کہ کاش ہم کو اپنی جوانی میں دین سمجھ میں آ جاتا تو ہم یہ پکچروں کے لیے گانے نہ لکھتے، یہ ہم پکچروں کے لیے گانے نہ لکھتے۔ ان کو ہدایت نہیں ملی، وہ کدھر چلے گئے؟ ہم اسی طریقے سے لوگوں کو، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں دشمنوں کو، مغائر فکر رکھنے والوں کو، بے دینوں کو، شرابیوں کو دیتے جا رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ اسی حد تک کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ایکٹنگ کے لیے، میوزک کے لیے، اور آرٹسٹک طریقوں کے لیے پوری گنجائش ہے اگر روح کو ایکٹیویٹ کر کر میوزک بنائی جائے، روح کو ایکٹیویٹ کر کر ادب لکھا جائے، روح کو ایکٹیویٹ کر کر ایکٹنگ کی جائے۔ جس کی روح بہت قوی ہو جاتی ہے وہ چھوٹی چیز پر کہانی بنا دیتا ہے۔ ایسے فلم بنے ہیں ایران سے حال میں ہی، حال سے میری مراد 10-20 سال ہوتی ہے، ایک ماں جو اندھی ہوتی ہے اپنے بچے پر اظہار کرنے ہونے نہیں دیتی کہ وہ اندھی ہے، اور بچہ بڑا ہوتے رہتا ہے، بڑا بچہ ہوتے رہتا ہے ہوتے رہتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں اندھی ہے۔ اچھا پورے محلے کو معلوم ہے کہ ماں اندھی ہے، لیکن بچہ دوستوں سے کہتا ہے میری ماں اندھی ہے ہی نہیں، وہ تو اس کو پوری بات معلوم ہے کہ میں کرتا ہوں اور میں نہیں کرتا ہوں، اس کو جانتی ہے سب کچھ، وہ مجھے جانتی ہے کہ میں کھانا پورا کھایا ہوں یا نہیں کھایا ہوں، میں پانی پیا ہوں یا نہیں پیا ہوں، میں کپڑے برابر پہنا ہوں یا نہیں پہنا ہوں، وہ مجھے کپڑے پہناتی ہے، اس کو پورا پتا ہے۔ وہ بچے مانتے نہیں۔ آخری میں فلم جا کر ختم یہ ہوتی ہے کہ پردہ ہٹتا ہے اور وہ عورت جو ماں ہے دیکھ رہی ہے بچہ کھیل رہا ہے فٹ بال گلی کوچے میں، جیسا ہمارے یہاں کرکٹ ہوتی ہے، کہتا ہے دیکھو میری ماں دیکھ رہی۔ آپ نے ماں کے موضوع کو اوارڈ وننگ فلم بنا دیا، فقط یہ ثابت کیا اس میں کہ ماں بچے کے لیے اندھی نہیں ہوتی۔ کانسیپٹ دیکھیے، ماں دنیا کے لیے اندھی ہوتی ہے، بچے کے لیے اندھی۔ یہ ایک آئیڈیا ہے جس کو آپ آرٹ کے ذریعے سے پیش کر سکتے ہیں اور جو دلوں کو لوگوں کے ہلا سکتا ہے۔ اللہ، رسول، اہل بیت، کتاب، یہ آرٹ کو پریفر کرتے ہیں، نہ وہ آرٹ جو عورت کے بدن کو ماسک کے روپ سے نکال کر ایک ناچنے والی کا روپ دے دے اور اس کے بعد اس کو اوارڈ ملے یہ کہہ کر کے یہ بہت بڑی ناچنے والی کا کردار انجام دی ہے۔ ارے ماں کا کردار انجام دلوا کے بتلانا کہ کیا ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بہت دے رہا ہے دین، بہت دے سکتا ہے دین، لینے والوں کی کمی ہے۔ اور ہر وقت ہم دیکھتے ہیں اچھائی کرنے والوں کی کمی ہوتی ہے۔ واخلتا ناصرا، ہر پیغمبر، ہر امام کی صدا رہی ہے، واخلتا ناصرا، اچھے کام میں جڑنے والے نہیں ملتے، برے کام میں جڑنے والے لاکھوں مل جاتے ہیں۔ بے خوفی، نا سمجھی، نادانی کے کاموں کو اہمیت دینے والے بہت زیادہ ملتے ہیں، اللہ کے کاموں کو جو بندوں کو فائدہ پہنچائے اس کے لیے لوگ نہیں ملتے۔ تو کیا تعجب ہے کہ امام حسین کو ساتھی کم ملے، ساتھی کم ملے۔ آج 8 محرم ہیں، ہم علمدار کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عباس کا ذکر کرتے ہیں، وہ عباس جس کے بارے میں سالوں پہلے کربلا سے امام کہتے ہیں عباس میں تجھ پر فدا، اے عباس میں تجھ پر فدا۔ 23 سال کا فرق ہے امام حسین کی عمر میں اور عباس کی عمر میں۔ کربلا میں عباس 34 سال کے تھے اور امام حسین 57 سال کے تھے، تو تقریباً باپ جیسی کیفیت تھی۔ لیکن اس عباس کو کربلا سے بہت پہلے امام کہہ رہے ہیں میں تجھ پر فدا، تو عظمت سمجھیے عباس کی۔ عباس فقط طاقت نہیں رکھتے تھے، کردار رکھتے تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے، کردار، کیونکہ امام طاقت پر نہیں کردار پر فدا ہوتا ہے، طاقت پر نہیں کردار پر فدا ہوتا ہے ہمارا امام۔ ہمارا مولا ایک مرتبہ تذکرہ کرتا ہے، کانا لی اقی، میرا ایک بھائی تھا عثمان ابن مظعون کو یاد کرتے ہیں کہ جو بہت مدت پہلے شہید ہو گئے، کہتے ہیں میرے لیے ایک بھائی تھا جو سگے بھائی نہیں تھے، رشتہ دار بھی نہیں تھے مولا کے، کان علی اخی، میرا ایک بھائی تھا، وہ چیز جو میری نظروں میں اس کو بلند کرتی تھی، اس کی نظروں میں دنیا کا پست ہونا تھا۔ علی جیسا متقی ایک کسی کو یاد کر رہا ہے جو کئی سال پہلے چلا گیا، کہتے ہیں میرا بھائی تھا۔ کون سا بھائی تھا؟ روح کا بھائی تھا۔ کیوں تھا؟ کہ اس کے نظر میں دنیا چھوٹی تھی، وہ چیز مجھے، میری نظروں میں جو اس کو بلند کرتی تھی، اس کا دنیا کو چھوٹا دیکھنا تھا۔ یقیناً عباس کو بھی امام حسین اس لیے کہہ رہے ہیں میں تجھ پر فدا کہ عباس کی نظر میں دنیا چھوٹی تھی۔ ساتھ رہتا ہے، نو محرم کو عصر کے وقت آدھا میں کھلبلی مچتی ہے، دشمنوں کی فوج میں حرکت ہوتی ہے. امام حسین کہتے ہیں یا عباس جا کر دیکھو کہ کیا خبر ہے. عباس جاتے ہیں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شمر آیا ہے کوفے سے اور یہ حکم لے کر آیا ہے یا بیعت لو یا جنگ کرو، اور ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عباس جانتے ہیں کہ امام حسین کا جواب کیا ہوگا، یقیناً جانتے ہیں کہ جواب کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں میں پوچھ کر آتا ہوں. یہ اطاعت کہتے ہیں، میں جانتا ہوں میں بول دوں گا نہیں، امام سے سن کر بولوں گا. جاتے ہیں امام سے کہتے ہیں کہ یا امام یہ تقاضا ہو رہا ہے. امام کہتے ہیں حیات من الذلہ، عباس تم جانتے ہو کہ ذلت ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی. جا کر کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش بیعت کی نہیں ہے. وہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں، امام حضرت عباس سے کہلاتے ہیں کہ ہم ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں تاکہ ہم عبادتیں کر لیں، اور کیونکہ شام کا وقت ہو جاتا ہے اور جنگ لڑنا اس وقت مناسب نہیں ہوتا، اس لیے جنگ رک جاتی ہے. حسین یہ کہہ کر جنگ روک دیتے ہیں، انی احب الصلاۃ، میں محبت کرتا ہوں نماز سے. اب یہ نماز والی شب گزرے گی، شب جب آتی ہے تو پہلا کام جو امام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصحاب کو جمع کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، سب کو جمع کرتے ہیں، بچوں کو، اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لی، میں نے تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لی، اب تم جا سکتے ہو. یہ لوگ تمہارے جانے میں کوئی خلل نہیں ڈالیں گے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. سب سے پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ حضرت عباس، کہتے ہیں کہ یا امام ہم آپ کے بغیر زندگی کو زندگی ہی نہیں سمجھتے، تو وہ چیز کیسے کریں گے کہ جس کا تصور بھی ہم کو نہیں ہوتا. آپ کو چھوڑنا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، چھوڑنا تو دور کی بات ہے. اس کے بعد یہ امام اطلاع دیتے ہیں کہ ہم سب شہید ہو جائیں گے، جس میں قاسم کا بھی تذکرہ ہم نے کر لیا. دوسرے دن شہادتوں کے بعد شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، اس کے بعد ہاشمین کی شہادتیں، علی اکبر جاتے ہیں، قاسم جاتے ہیں، انو محمد جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک سب جاتے ہیں. حضرت عباس کے بھائی عبداللہ، جعفر اور عثمان یہ بھی جاتے ہیں، اور عباس وہ شخص ہے کہ شمر جب نو محرم کو امان نامہ لے کر آتا ہے اور آ کر قیام حسینی کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے کہاں ہیں میرے بہن کے بچے، کیونکہ شمر کے قبیلے سے اور ام البنین کے قبیلے سے کوئی قربت تھی، تو یہ موقع غنیمت سمجھ کے عباس اور ان کے تین بھائیوں کے لیے، عبداللہ، جعفر اور عثمان کے لیے امان نامہ لاتا ہے، ابن زیاد سے لکھا کر سلام کرتا ہے. امام کہتے ہیں کہ جواب دے دو سلام کا، گھر سے فاسق ہے. حضرت عباس جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کہتے ہیں امان نامہ لایا ہوں. کہتے ہیں لعنت ہے اس امان نامے پر اور اس امانت نامے کے لکھنے والے پر، اس امانت نامے کے لانے والے پر، ہم کو امان نہیں چاہیے. وہ امان نامہ ہمیں نہیں چاہیے جو ظلم پر مبنی ہے، ایسا امان نامہ تو ہمیں مدینے میں مل رہا تھا، وہ امان نامہ چھوڑ کر آ کر یہ تیرا امان نامہ لے آئے، لعنت کر کر اس کو واپس بھیجتے. اب یہ موقع آتا ہے کہ اب عباس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، آخری فرد رہ گئے ہیں. عباس کو روکا جا رہا تھا یہ کہہ کر کہ تم علمدار لشکر ہو، اب امام کو کہتے ہیں کہ یا امام وہ لشکر ہی نہیں رہا جس کا میں علمدار ہوں، وہ لشکر ہی نہیں رہا جس کا میں علمدار ہوں، اجازت دیجئے. امام کہتے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، اللہ تشکیہ، عباس کوئی پانی کی سبیل کر لینا، کوئی راستے سے پانی لانے کی کوشش کرنا. حضرت عباس نکلتے ہیں، فوجوں سے کہتے ہیں کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم نے پانی روک رکھا ہے بچوں پر اور عورتوں پر؟ شمر ادھر سے کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا پانی بن جائے اور ہمارا اختیار اس پر ہو جائے تو ایک چلو پانی نہیں دیں گے. یہ سن کر حضرت عباس حملہ کرتے ہیں، فوجوں کو چیرتے ہوئے پانی تک پہنچ جاتے ہیں، مشک کو پانی میں ڈالتے ہیں، چلو سے پانی کو اوپر لاتے ہیں، کہتے ہیں نفس तू पानी पी लेगी जब तेरा हुसैन प्यासा है, वो चुल्लू भर पानी को फेंक देते हैं, मश को भरकर बाहर निकलते हैं, लेकिन अब एक अमानत को लेकर अब्बास को आगे बढ़ना है। आते वक्त उनके पास एक खुश्क मशकीजा था, अब वो मश भर चुकी है पानी से, और मकसद है कि पानी खैमागाह तक पहुंच जाए, बच्चों तक पहुंच जाए, बीबी तक पहुंच जाए, भाई तक पहुंच जाए। मश्क की हिफाजत के लिए वो रास्ता इख्तियार करते हैं जहां पर दरख्त होते हैं। जानते हैं कि अगर मैं दरख्तों के बगल से गुजरूंगा तो दुश्मन मुझ पर हमला कर सकता है, लेकिन तीर मारने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब आगे जाते हैं तो आसानी से दुश्मन एक वार करता है जिससे सीधा, और दूसरा दुश्मन दूसरा। नाम मौजूद है तारीख में उन अफराद के जिन्होंने अब्बास के बाजू कलम किए। उसके बाद एक सनसनाता हुआ तीर आकर मश्क को लगता है, पानी के बहने के साथ साथ अब्बास की उम्मीदें भी बह जाती हैं। एक गुर्ज लगता है सर पर। इस कैफियत में अब्बास सलाम करते हुए जमीन पर आते हैं। इमाम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन बतलाया जाता है कि जिस हालत में अब्बास को देखा, किसी शहीद को उस हालत में इमाम ने नहीं देखा। सर पर गुर्ज लगा है, हाथ मुनखत है, आंख में तीर पहवस्त है। इस कोतल अब्बास बानल इनकसार उफिल वजील हुसैन। जब अब्बास को कत्ल कर दिया गया तो हुसैन की सूरत पर आसार जाहिर होने लगे। कहा कद खता जहरी व कल्लत हीलती, मेरी कमर टूट गई, मेरे तदाबीर महदूद हो गए। इस तरीके से अब्बास की शहादत हो जाती है। उम्मुल बनीन मदीने में अपने बच्चों को याद करती है, जमीन पर कब्रें बनाती है, कहती है तुम लोगों ने मुझे सुरखरू कर दिया, तुम्हारी शहादत ने मुझे सुरखरू कर दिया। इस तरीके से बुलंदी अता हुई अब्बास को, और इमाम ज़ाहिरुल आबिदीन कहते हैं कि अब्बास के दो हाथ तो कलम हो गए, लेकिन अल्लाह ने उसके अवज में दो पर रख दे दिए हैं कि जिसके जरिए से अब्बास मलाइका में उड़ते हैं, और जो मकाम हजरत अब्बास को अइमा से मिलता है, मिला है शोहदा में, दूसरे शोहदा उस पर रश करेंगे। वसयालमुल्लजीना ज़लमु अय्यामुन खलबिन यनखलबू।